أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کے آغاز میں ابتدائی چار رکوعوں میں نہ صرف یہ ہے کہ تین قسم کے افراد کا تذکرہ ہے، متقین، ہدل للمتقین، جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام تھے. پھر بدترین مخالف اور انکار کے اندر انتہائی ضد پر اترے ہوئے لوگ قریش مکہ، وہ دوسری انتہا پہ کھڑے ہوئے تھے جن کے دلوں پر مہر کر دی گئی. اور تیسری قسم کے افراد وہ منافقین تھے جو کہنے کو ایمان لے آئے تھے لیکن اب دین کے تقاضے اور قربانیوں کا مرحلہ سامنے آیا تو قدم ان کے پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. انہیں اسی وقت بتا دیا گیا کہ تمہارے دلوں میں ایک روگ ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ. اس کے بعد انسان کے جو بنیادی سوالات ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے اس زمین پر، اس پلینٹ کے اوپر اسے جو بھیجا گیا، تو غرض و غایت کیا ہے، پھر خلافت ارضی کا معاملہ، اور پھر یہ کہ اصل ہدایت آسمان سے آئے گی، تمہاری ضرورت کا سامان اس زمین میں رکھ دیا اور تمہیں اس کا علم بھی دے دیا کہ اس سے کیسے فائدہ اٹھانا. لیکن جو اصل رہنمائی، جو جس کی تمہیں ضرورت ہے اخروی کامیابی کے اعتبار سے، وہ آسمانی ہدایت کو فالو کرو گے تو رب راضی ہوگا. اور اس کے بعد اس سے پہلے جن کو ہدایت دی گئی اب وہ تھے بنی اسرائیل، یہود. ان کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا جو ایک طویل عرصے تک اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت رہے. انہیں بھی شریعت دی گئی تھی، کتاب عطا ہوئی، رسول آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ مسلسل 14 رکوع تک، یعنی 10 رکوع انہی سے خطاب جاری رہا. اور وہی خطاب ہے کہ جو ابھی چل رہا ہے. ہم 12 رکوع تک پہنچے ہیں اور 2 رکوع ان میں سے ابھی باقی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس 13 رکوع سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ان کا کردار تھا اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے. ابھی تک ان کی ہسٹری تھی، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اللہ نے تم پر یہ احسانات کیے، یہ انعامات کیے، من و سلوہ نازل کیا، صحرا کے اندر تمہیں سائبان فراہم کیا، تمہارے لیے چٹان سے 12 چشمے جو ہے مہیا کر دیے، کیا کچھ نہیں کیا. اور تم نے اس کے جواب میں جو کچھ کیا وہ بھی لمبی تاریخ ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، چارج شیٹ ہے پوری. یہی یہود، ان کا کردار اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ مدینہ تشریف لے آئے، اب کردار کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اہل ایمان مت کہا کرو راعنا، وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں بظاہر خطاب مسلمانوں سے ہے لیکن اصل میں یہود کی ایک سازش کو بے نقاب کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی اور بغض تھا اور حسد، تو آپ کی محفلوں میں تشریف تو لاتے تھے، آپ کی محفلوں میں حاضر ہوتے تھے بات سننے کے لیے، سنگن لینے کے لیے، تو ایک مجلسی جملہ ہوتا ہے، جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پارڈن، یا کہتے ہیں ذرا معاف کیجئے، توجہ فرمائیے، تو راعنا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں شریک محفل، ان میں سے کوئی کہے گا صدر مجلس کو کہ ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا ریپیٹ کر دیجئے. تو راعینا جو ایک مجلسی جملہ تھا, یہود اسے راعینا کر کے پڑھتے تھے. راعینا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجئے, اور راعینا راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو. معاذ اللہ, اب اپنے دل ہی دل میں یہ ان کی اصل میں خبث سے باطن تھا, خوش ہوتے تھے کہ ہم نے توہین کر دی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. راعینا اے ہمارے چرواہے, معاذ اللہ. تو یہ جو ان کے اندر کا باطن کے اندر حسد اور بغض تھا مسلمانوں کے خلاف, اس کا اظہار یہاں ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا اس لفظ کو چھوڑ دو, اس کی آڑ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور اپنا خوب سے باتیں نکالتے ہیں. بلکہ دوسرا لفظ ہے جسی معنی میں, انظرنا, ذرا نظر کیجئے گا ہم پر, توجہ کیجئے, اس کو استعمال کرو. اور یہ جو کافر ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین, ہرگز دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جن نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, اور نہ ہی مشرکین کا دل چاہتا ہے. اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تم پر نازل ہو تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر. یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ ان پر بڑی گراں گزر رہی ہے, ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ وحی تو ایک بہت بڑی رحمت ہے, اور یہ رحمت کس پر نازل ہو, یہ شرف کس کو عطا ہو, یہ فضیلت کس کو دینی ہے, یہ فیصلہ اللہ کا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت فضل والا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. اب یہاں ایک اور معاملہ آ گیا. یہود جو ہیں اعتراض کرنے لگے, اور تو کوئی بات بنی نہیں, تو ایک بہانہ آ گیا کہ قرآن مجید میں کچھ احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. منسوخ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ بعد میں منسوخ کرنا پڑے گا؟ عام آدمیوں کو بھی جو ہے قائل کرنے کے لیے اور اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ایسی باتیں عوام کے اندر پھیلا کر وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے سکور کیا پوائنٹ. تو یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا گیا. ما ننسخ من آیت, ہم جو بھی آیت, جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں, او ننسیہا, یا بھلا دیتے ہیں آپ کے حافظے سے, نأتی بخیر منہا او مثلیہا, ہم لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر کوئی حکم یا اسی جیسا کوئی اور حکم. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ شہنشاہ ارض و سماوات ہے, وہ حق رکھتا ہے, جو چاہے قانون بنائے, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ مالک ہے کائنات کا, وہ بادشاہ ہے, اس کا اختیار ہے, اس کی حکمرانی. ویسے بھی عام بادشاہوں کا بھی دستور ہوتا ہے کہ جو چاہیں قانون بنائے, وہ تو دنیا بھی مانتی ہے. تو شہنشاہ ارض و سماوات, اول تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے, ٹوٹل اختیار اس کا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے, حکومت ہے آسمان اور زمین کی. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, اور تم اللہ کے سوا نہیں پاؤ گے کسی کو اپنا حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم, اے مسلمانوں, کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو؟ کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ سے اس سے پہلے. علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. ومن یتبدل الکفر بالایمان, حضرت موسیٰ سے جو سوال کیے گئے تھے ہم اس کی مثال پڑھ آئے ہیں. حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو, اب سوالات انہوں نے جو اٹھانے شروع کیے, اس لیے کہ عمل کا ارادہ نہیں ہے. زیادہ سوال کرنا در حقیقت عمل سے جی چرانے کی وجہ سے ہوتا ہے, بال کی کھال اتارنا, اور خاص طور پر جب وحی نازل ہو رہی ہو اور اس وقت جو ہیں سوالات کیے جائیں, تو پھر جب جواب ملے گا تو جیسے ان کے ساتھ ہوا کہ ایک گائے جو ہے اس کے جو ہے کوالیفیکیشنز اور اس کی اسپیسیفیکیشنز, ان کا جب سب چیزیں سامنے آئی ہیں تو مشکل سے مشکل ہو گیا. اسی طریقے سے اگر تم سوال کرنا شروع کرو گے تو شریعت کے احکام تمہارے لیے سخت سے سختر ہوتے جائیں. اس کی ایک مثال آئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج جو ہے وہ ایک دفعہ ہی فرض ہے, اس لیے کہ یہ بات آپ کی طرف سے سامنے آ چکی تھی, اب دوبارہ سے سوال کیا جا رہا ہے. تو آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر فرض ہو جائے گا. جس چیز کے اندر ڈھیل رکھی ہے شریعت نے، گنجائش رکھی ہے، اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ سوال کر کر کے اپنے آپ کو خود کسی تنگ وادی کے اندر پھنسا لو. تو جب وہی نازل ہو رہی ہو اس وقت کثرت سوال سے اعتراض گریز کرو، ورنہ وہ وہی معاملہ ہوگا کہ جو یہود کا ہوا اس گائے کی مثال کے حوالے سے. چنانچہ مسلمان اس معاملے میں پھر بہت محتاط ہو گئے تھے. بہت ضروری سوال ہے، اور باقی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں. یا جس وقت آپ کہتے تھے ہاں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج جب آپ نے کیا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو مناسک کے حج کے بارے میں، سیکھ لو مجھ سے، ابھی موقع ہے. جب آپ خود فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب پوچھا جائے. لیکن بلا وجہ کو علمی سوال، کچھ اپنی جو ہے برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے ایک آگے بڑھ کر ایک سوال پوچھ لیا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے، اس کو ڈسکریج کیا جائے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر کی خواہش ہے، شدید خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّوكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان کے بعد واپس لوٹا دیں کفر کی حالت، جو تمہارا ایمان جو ہے یہ انہیں گوارا نہیں ہے، اس سے ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. اسی لیے آگے الفاظ کیا ہے، حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے اپنے اندر دلوں کا حسد ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان اس ایمان سے اور قرآن سے محروم. یہ اصل مرض روگ. اور ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ بار بار ذکر آئے گا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو یہ اسی مقام پر کھڑے تھے کہ جب ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ سمجھتا تھا میں برتر ہوں، فضیلت ہوں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، افضل ہوں، میں اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ خلافت عرضی کا امیدوار وہ تھا، تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ اہل ہوں، اور یہ مقام یہ فضیلت مجھ سے چھین کر اس کو دے دی آدم کو، حسد اور تکبر، لہذا اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اپنی عاقبت برباد کر دی. حالانکہ وہ خوب جانتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن یہ ضد ہوتی ہے حسد اور تکبر، جس کی وجہ سے انسان اس قسم کا قدم اٹھا لیتا ہے. بعین ہی یہ معاملہ ہوا اہل کتاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فضیلت تو ہماری ہے کہ آخری نبی اور رسول بھی ہماری ہی نسل میں آئے گا، اور یہ تو بڑے گھٹیا لوگ ہیں، معاذ اللہ، یہ تو امی ہیں، ہم ان سے بہت افضل ہیں. اب جب یہ نبوت مل گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب تکبر کی وجہ سے کہ ہم برتر ہیں، اور یہ کہ ہم سے یہ فضیلت چھین لی گئی، یہ حسد، اس کی بنیاد پر اب وہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. شدید بغض، بالکل جو ابلیس کا بغض ہے انسانوں کے ساتھ، کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کو گمراہ کرے اور آگ میں جہنم کے ساتھ لے کے جائے. بعین ہی یہ کردار اب بنی اسرائیل کا، یہود کا ہے اس امت کے حوالے سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے حق، یہ نہیں کہ کسی مغالطے میں غلط فہمی میں کر رہے ہیں، خوب پہچان چکے ہیں، جیسے ابلیس کو بھی معلوم تھا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آدم کو مقام عطا ہو گیا. اسی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ ہاں آخری رسول تو آ گئے ان میں، قرآن تو اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن مخالفت پر حسد کرنے پر تل گئے. فاعفوا واصفحوا، اے مسلمانوں درگزر کرو، اعراض کرو، چشم پوشی کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، آخری غلبہ مسلمانوں کو مل جائے، یعنی زیادہ پریشان نہ ہو، اگنور کرو، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تم تو قائم رکھو نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، یعنی دین پر کاربند ہو. وما تقدموا لأنفسكم من خير، اور جو کوئی نیکی کا کام بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوه عند الله، تم پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں، کوئی عمل نیک ضائع ہونے والا نہیں ہے، تو اپنے نیک کاموں میں لگے رہو. ان الله بما تعملون بصير، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور وہ کہتے ہی ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہرگز مگر وہ کہ جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اس جملے کو اگر آپ کھولیں گے تو کیا ہوگا کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے، جنت میں صرف عیسائی جائے گا. ایک دوسرے کو بھی اکوموڈیٹ نہیں کر رہے وہ، لیکن اسلام کے خلاف اکٹھے ہیں، ایک جان ہے، قبر بستہ ہے. قل ہاتوا برہانکم تلک امانیہم، سب سے پہلے تو تبصرہ یہ ہے کہ یہ ان کی خوشنما آرزوئیں ہیں، امانی ہیں، جھوٹے خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ، لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو. اس وقت بھی جو تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے اسی سے دلیل لے آؤ، اس تورات اور انجیل میں بھی تمہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی، حالانکہ یہ تحریف شدہ ہے. جنت میں وہ جائے گا جو واقعی اللہ کا وفادار ہو، جس کے اندر ایمان ہو، جس کا عمل درست ہو. یہ نہیں کہ یہودی یا نصرانی اس لیبل کی وجہ سے یہ جنت میں گیا اور یہ جنت میں گیا. نو، بلا من اسلم وجهه للہ، کیوں نہیں، وہ کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، تابع کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے ہے اجر، اس کا اجر اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، ایک دوسرے کو بھی تغلید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا بھی انکار کر رہے ہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وقالت النصارہ لیست الیہود علی شیء، عیسائی اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم حق پر ہیں. وہم یتلون الکتاب، اور دونوں ہی تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یہاں کتاب سے مراد ہے تورات، دونوں تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہود ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، حق پر ہم ہیں. عیسائی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں، یہودی اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے جو بالکل کچھ نہیں جانتے. انہی جیسا قول، یہ کون ہے، یہود اور نصارہ کے بعد جو تیسرا گروہ تھا وہ تھا مشرکین عرب کا، مکہ کا، سرداران قریش. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پیروکار ہیں، لیکن کہتے یہ بھی ہیں کہ ہم حق پر ہیں. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی یہ بھی دعویٰ کرتے کہ حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں، ہم حق پر ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے رہے، جھگڑتے رہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ وہاں پر ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا، لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے. یہ یہود اور نصارہ، عیسائیوں اور یہودیوں کی جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو اس میں ایک دوسرے کے انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو بھی جلایا ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں نے، یہودیوں نے پہلے ظلم کیے تھے، عیسائیوں نے پھر ان سے بدلے لیے اور ان کے سنگوگ وغیرہ جلائے. مطلب یہ حرکت ہے کہ کسی کے عبادت گاہ کو، معبد کو، یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر یہ جو لوگ ان معبد گاہوں کو جلاتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہاں پر روکنے والے جو ہیں، مسلمانوں کو روکنے والے تھے بیت اللہ سے یہ مشرکین، اور انہوں نے مسلمانوں کو بے دخل کیا، مکہ سے نکالا، اور یہ پھر مدینہ گئے. تو یہ ان سب کے اوپر یہ بات جو ہے منطبق ہو رہی ہے. کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان لوگوں نے مساجد کو، عبادت گاہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے ہرگز لائق نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مضمون کا رخ جو ہے بدل رہا ہے، اب تحویل قبلہ کی طرف جائے گا، اب نئی امت کی بات ہوگی، سابقہ امت کی معزولی گویا کہ چارج شیٹ کر دیا گیا، اب مسلمانوں کے لیے امت، یہ جو قبلہ ہے بیت اللہ، اس کا تعین ہوگا، اس پر یہودی شور بچائیں گے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لہذا تمہیداً کہا گیا کہ وللہ المشرق والمغرب، سن لو جان لو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، فأينما تولوا فثم وجه الله، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی رخ ہے اللہ کا، اللہ کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کسی ایک سمت میں مقید نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہستی ہے، ادھر بھی رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے، پھر مشرق مغرب کس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، بخشش والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی اولاد بھی تجویز کی ہوئی ہے، سبحانہ، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اس کی شان ان سے ارفع ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ عیسائی تو بہت دھڑلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور صلبی بیٹا قرار دیتے ہیں، وہ تو اس انتہا تک گئے کہ کوئی نہیں گیا، شرک کی بدترین صورت۔ یہودیوں کا بھی ایک طبقہ ہے، اس کا ذکر آئے گا سورہ توبہ میں، کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور پھر جو مشرکین عرب ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے، تو یہ سب تو وہ ہیں، یہ سب پٹری سے اترے ہوئے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو شرک میں ملوث ہیں، اور شرک بھی بدترین شرک، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تجویز کرنا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اس کا ہے، وہ مالک ہے، کل لہ قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہیں، اس کے سوا جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، کہ کچھ نہیں تھا اور اس نے پیدا کیا، نیا پیدا کرنے والا، یہ ترجمہ کیا شیخ الہند نے، بغیر کسی چیز کے وجود میں لانا، عدم سے وجود، یہ ہے ابداع، بدیع السماوات والارض، واذا قضى امرا، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی بات کا، کسی امر کا، فانما يقول له كن فيكون، تو بس وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جا، یہ عالم امر ہے، اور جب اللہ کا امر کن کی شکل میں آتا ہے تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی، جو کام بھی اللہ نے طے کیا ہوتا ہے وہ اسی لمحے ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو کچھ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ مشرکین عرب، یہ کیا کہتے ہیں، لولا يكلمنا الله او تاتينا آیہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرتا، یا کوئی ہمیں نشانی کیوں نہیں ہمیں لا کر دکھائی جاتی، کوئی حسی معجزہ، یہ ان کے مطالبات تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ نے انہیں پر وہی نازل کرنی تھی، ہم پر وہی نازل کیوں نہیں ہوئی، ہم ایک سے بڑا سردار ہے موجود مکے میں اور طائف میں، تو یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے یا پھر کوئی بڑا حصہ معجزہ دکھاؤ۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات کہتے رہے ہیں وہ بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی جو بھی قومیں تھیں انہوں نے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، قد بینا الایات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی آیات اور نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، سچا دین دے کر. یہ جتنا مرضی اعتراض کریں حقیقت تو یہ ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا، رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. اس میں ایک انداز ہے بے پرواہی کا. آپ کا کام ہے بشارت دینا، انذار کرنا، وارن کرنا، واعظ کہنا. اگر کوئی مانتا ہے نہیں تو اس کے لیے فائدے کو، نہیں مانتا تو جہنم میں جائے گا اور آپ پر الزام نہیں آئے گا. اب یہ آپ کو نہ مان کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ جانے، ان کی مرضی. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی گئی. اے نبی آپ ہرگز راضی نہیں کر سکتے نہ یہود کو اور نہ نصارہ کو. حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ پورے طور پر ان کی ملت کو خود اختیار نہ کر لیں، اس کو فالو نہ کریں. اور آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی امریکہ ہم سے ناراض ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جو ہے وہ روشن خیالی، انلائٹنمنٹ، ماڈریشن کے تحت اسلام کا ایسا ایڈیشن تیار کیا جو امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہو، یورپ کو ایکسیپٹیبل ہو، یہود کو ایکسیپٹیبل ہو. اس کے لیے میراتھن ریس کروا کر ہم نے جو ہے زبردستی بتا دیا کہ ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اور چیلنج کے لیے فحاشی اور اریانی کے جو ہے دروازے کھول دیے. یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانو گے، کبھی نہیں وہ تمہیں بخشیں. پورے طور پر ان کو فالو کرو، یعنی انہی کا مذہب دین اختیار کر لو، تب تو راضی ہیں، اس سے کم پہ راضی نہیں ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ آخری حدوں کو تو جا چکے ہیں، اب کسر وہی رہ گئی ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دیجئے کہ بس اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس تو العلم، اصل علم آ چکا ہے، یعنی ان کے دباؤ میں آ کر کچھ باتیں ان کی مان لی، کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کیا کسی معاملے میں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو جان لیجئے کہ آپ کے لیے پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا. یہ بظاہر وارننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنایا انہیں جا رہا ہے کہ بھول جاؤ کہ تمہارے دباؤ میں آ کر ہمارے رسول کوئی تم سے کمپرومائز کریں گے اور کہیں جو ہے وہ تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم کر لیں گے. ہر دل میں یہ دین حق ہے اللہ کی طرف سے، ماننا تو مان لو، اور نہیں تو پھر تم خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. اب اگرچہ اہل کتاب کو ایز اے ہول تو کنڈیم کر دیا گیا، چارج شیٹ کر دیا، لیکن ان میں کچھ لوگ ہیں جن میں خیر ہے. اسی لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، مراد ہے تورات، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کی، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ان میں مخلص لوگ بھی ہیں، کتاب کی تلاوت کرنے والے، کتاب کو فالو کرنے والے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھیں گے. چنانچہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے یہودیوں میں سے ایک ان کے عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے، عبداللہ ابن سلام، اور بھی ایک دو افراد کا ذکر ملتا ہے. تو اگرچہ ان میں اکثر منافقین ہیں، اکثر فاسقین ہیں، قرآن کہتا ہے، یوں سمجھئے کہ 99% بھی ہوئے، لیکن 1% بھی اگر خیر ہے تو اس کو بھی اکنالج کیا قرآن نے کہ ان میں کچھ نہ کچھ خیر بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا اس قرآن کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، وہ اللہ کے ہاں ناکام. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اب پھر یہ وہ دو آیات جو شروع میں آئی تھیں چھٹے رکوع کے شروع میں، بالکل وہی دو آیات یہاں ریپیٹ ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بریکٹ شروع ہوئی تھی اور بریکٹ بند ہو رہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، جو احسانات کیے ہیں تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دیے رکھی تمام جہان والوں پر. واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا کچھ بھی. ولا یقبل منها عادلون، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی ہدیہ، کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت سفارش کام دے گی، فائدہ دے گی. ولا هم منصرون، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی. اب اس کے بعد آگے جو آیات ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرانزیشن ہے اصل میں، ایک امت کی معزولی اور دوسری امت اس کی کورونیشن، تاج پوشی، اس کا اعلان کہ اب یہ نئی امت وجود میں آئی ہے جو اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوگی. لیکن دونوں کو جوڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے تمہید کے طور پر، اس لیے کہ اوپر جا کے مل جاتے ہیں. یہ دونوں امتیں جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل، ان کی اولاد بنی اسماعیل جو عرب میں حجاز میں آباد ہوئے اور انہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے 11 بیٹوں سے نسل چلی، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، عربی عبرانی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبد اللہ. تو بنی اسرائیل ان کی جو اولاد ہے، وہ 11 بیٹے، وہ آگے جو نسل چلی ہے اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، حضرت یوسف ہیں حضرت یعقوب کے بعد، پھر کچھ غیب ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد پھر رسول اور نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، چلتا گیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ گیا. وہاں پر یہود بھی رہے، عیسائی بھی ہیں، دونوں کنڈم. اب یہ امت ہے، لیکن جڑتے ہیں سارے مل کر حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، لہذا تذکرہ اب ان کا ہو رہا ہے. اصل دین جو تھا وہ دین توحید، وہ تو وہی تھا، ایک ہی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم ہی کا تھا. چنانچہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہیں وہ ہماری ملت پہ تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہماری ملت پہ تھے، ہر کوئی حضرت ابراہیم کو اون کرنے کی، گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ہم بھی حضرت ابراہیم سے نسبت ہماری تو خود اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی. حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر آئے گا، جس کی دعا کے جواب میں اور اس کی قبولیت کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. چنانچہ یہ مرکزی شخصیت ہے، اور اصل دین جو اللہ کو ایکسیپٹیبل ہے وہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی کنٹینویشن ادھر اب نہیں ہے، اب اس کی کنٹینویشن ادھر ہے. چنانچہ وہ کنڈیم ہو گئے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ سچا دین قرار پایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا فیصلہ جو ہے اب اگلی آیات میں آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب آزمایا تھا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، بہت بڑے بڑے امتحانات لیے. فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان سب میں پورے اترے، سب میں کامیاب قرار پائے، اللہ کی اللہ، ایک سے ایک بڑا امتحان. یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے امام، پیشوا. یہیں پہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور رسالت صرف انہی کی نسل میں آئی ہے اور کہیں نہیں. امام الناس ہیں، بعد میں آنے والے تمام نبی اور رسول وہ انہی کی اولاد ہیں. کئی شاخیں ہیں، ان میں ایک بنی قطورہ بھی ہیں، ان میں حضرت شعیب مدین میں ان کی بعثت ہوئی تھی. تو قال انی جاعلک للناس اماما، یہ مقام امام الناس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا ہوگا. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، ان کو کور نہیں کرتا. جو اس دین توحید پر، جو تمہارا راستہ اس پر چلیں گے، ان کو رہیں گے امام الناس، اور جو اس سے ہٹ جائیں گے وہ پھر اس سے، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، وہ تو پھر کنڈم ہوں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کیا البیت کو، البیت سے مراد بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کو ہم نے لوگوں کے اجتماع کی جگہ جو ہے بنایا ہے، معین کر دیا کہ یہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اجتماع سب سے بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، حج اور طواف بھی جو ہے وہ سارا سال ہو رہا ہے، ہر طرف سے لوگ کھینچے آ رہے ہیں. وہ امنا، اور اس جگہ کو ہم نے امن کا ایک گہوارہ بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور ہم نے حکم دیا کہ بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ مقام ابراہیم وہاں پر اب آپ کو معلوم ہے نوافل پڑھے جاتے ہیں. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے پابند کیا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں پاک رکھو گے میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں، عاکفین اعتکاف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے، ان سب کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھو گے. اب بات چلی حضرت ابراہیم سے، اور ذکر ساتھ ہی آ گیا حضرت اسماعیل کا، کیونکہ ان دونوں نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اهله من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر پھلوں اور میووں کی شکل میں، من آمن منهم بالله والیوم الآخر، ان میں سے ہر اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، اس کو رزق عطا کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ نہیں، رزق تو سب کے لیے ہی ہے، ہاں امام الناس یہ جو منصب ہے یہ ان کو ملے گا جو تمہارے رستے پر چلیں گے، لیکن رزق کا معاملہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھلا چھوڑا ہوا ہے. چنانچہ فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا، فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا میں برتنے کا سامان دوں گا کچھ دنوں کے لیے، ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر میں اس کو دھکیلوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصير، اور وہ بہت برا ٹھکانہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے تعمیر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ اس سے بہت پہلے بن چکا تھا، حضرت آدم یا حضرت نوح کے زمانے سے موجود تھا، پہلا گھر یہی تھا، لیکن منہدم ہو چکا تھا. اب حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ان کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھاؤ، بیت اللہ کو تعمیر کرو. تو پہلا گھر حقیقتاً یہی ہے، ویسے بھی اس کی بیت المقدس جو ہے وہ اس کے بعد ہے. ربنا تقبل منا، جب وہ دیواریں اٹھا رہے ہیں ان کے زبان پر یہ دعائیں ہیں کہ پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. یہ مسلم کا لفظ یہاں نوٹ کیجئے گا، بار بار آئے گا، اور پھر اسلام جو ہمارا دین ہے، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ، یعنی فرما بردار. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا ہے، ہر حکم کے آگے سر جھکانے والا، انتہائی فرما بردار، یہ ہے اسلام. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی امت وجود میں آئے کہ جو تیری فرما بردار ہو. ہماری یہ دعا ہے. اب نوٹ کیجئے گا، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا کیجیے. ہماری اولاد کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسماعیل. امت مسلمت لک، ان میں ایک ایسی امت اٹھائی ہو کہ جو مسلمان ہو، تیری فرما بردار ہو. امت مسلمہ کا لفظ یہاں پر اس طریقے سے آ رہا ہے. وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا عبادت کے طریقے، حج کے طریقے. وتب علینا، اور ہم پر مہربانی فرما، ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہے بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور انتہائی مہربان. ربنا وبعث فیہم رسولا. اب یہ وہ دعا ہے جو قرآن مجید میں تین جگہ پر اس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا, اور اے ہمارے رب ہماری اس اولاد میں اس نسل میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما, ان میں بھیج وہ رسول منہم جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتی کا, جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے, انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو سب پر غالب ہے حکمت والا. اس دعا کا مصداق ہیں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بعد میں بات آ بھی جائے گی کہ جیسے کہ وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا رسول بنا کر. اب یہ یہود کو بتایا جا رہا ہے, دیکھیں گریجولی کس طرف ڈالی جا رہی ہے بات. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے, بے رغبتی اختیار کرے, مگر وہی کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. کوئی انتہائی احمق اور بے وقوف ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اور ان کے مذہب کو اور ملت کو غلط قرار دے, یا کہے کہ یہ جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, وہ انتہائی احمق ہو سکتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے اسے منتخب کیا تھا دنیا میں, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں یقیناً وہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے. عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب کہا ان سے ان کے رب نے اسلم, سر جھکا دو, یعنی کوئی فیصلہ کوئی حکم کوئی امتحان جس میں بھی ڈالا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ان کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ میں حکم بردار ہوں, میں نے سر تسلیم خم کر دیا پروردگار عالم کے سامنے, جو حکم ہو حاضر. یہ رویہ تھا حضرت ابراہیم کا, اور یہ رویہ ہے اصل میں جس کا نام اسلام ہے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, اور اسی بات کی وصیت کر کے گئے تھے ابراہیم اپنے بیٹوں کو, اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے سر جھکانا. اب یہ یعقوب آ گئے, وہ دوسری نسل والے حضرت اسحاق کے بیٹے, وہی دین ابراہیمی تھا کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے سر جھکاؤ اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو. اسی کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی, اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی تھی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین, اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہیں چن کر دیا ہے تمہیں دین, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو دیکھنا ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں, فرما برداری کی حالت. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا, موت ان کے سرحانے آن کھڑی ہوئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بندگی کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی, جو ایک ہی معبود برحق ہے, ہم صرف اسی کی بندگی کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک گروہ تھا ایک مقدس جماعت تھی جو اپنا وقت پورا کر کے گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ان کے لیے ان کی کمائی ہے, ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے, تمہیں تو اپنا حساب دینا ہوگا. وہ اس مقام پر تھے, اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے, ان کے لیے بڑے مرتبے بھی ہیں, ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ان کا اجر و ثواب تمہیں بھی ٹرانسفر ہوگا. تمہارا اپنا عمل ہے, تمہاری اپنی نیکی ہوگی تو اس کا اجر و ثواب ہے, ورنہ پدرم سلطان بود, یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا کہ میرا باپ جو ہے بڑا سلطان تھا لہذا مجھے بھی وہ مقام دیا جائے. ہر شخص اپنی جگہ انڈیویجولی اللہ کے ہاں پیش ہو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے, یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے, اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بنو گے تب ہدایت یافتہ ہوگے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہیے کہ نہیں بلکہ اصل میں تو ملت ابراہیم، ابراہیم کا مذہب، ابراہیم کا دین، اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے. اور ابراہیم کون تھے؟ جو ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور ابھی پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود، نصارہ اور مشرکین عرب سب کے سب بدترین شرک میں مبتلا. قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم تو یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس وحی پر جو ہماری طرف نازل کی گئی. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور اس وحی کو بھی ہم مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نازل کی گئی تھی ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، جو کتابیں دی گئی تھیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر رسولوں کو، نبیوں کو جو بھی دیا گیا، جو صحیفے اور کتابیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق اور تفریق جو ہے وہ روا نہیں رکھتے، سب اللہ کی کتابیں تھیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب یہاں پر جو ہے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اللہ نے یہود اور نصارہ کی. فَإِنْ آمَنُوا، اگر تو یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان رکھتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انکار کریں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو منکر تھے، قرآن کو تو مانتے نہیں تھے، یہود انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ پھر وہی ہیں کہ جو ضد پر اڑے ہوئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب آپ کے مخالف ہیں لیکن آپ کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے ان کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اس کے دین کو قبول، دین حق کو قبول کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، صرف ایک اللہ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے خالص، اسی کے لیے ہیں، اسی ایک رب کے آگے سر جھکانے والے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، اس میں ان میں جو انبیاء آئے، کہ کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ سب جو ہیں یہ یہودی تھے، یہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں. عیسائی کہتے تھے نہیں، یہ سب نصرانی تھے، عیسائی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں. تو کیا یہ حضرات یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ کو معلوم ہے؟ یہ سورہ آل عمران میں بات کھلے گی کہ یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد کی چیز ہے، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے کے، لہذا یہ تو مسئلہ ہی جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. تمہاری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں موجود ہیں اور تم یہ ساری گواہیاں چھپا رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا، بڑی مقدس لوگوں کا گروہ تھا، انبیاء کا، وہ گزر گیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کمائی کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے، تمہیں اپنا جواب دینا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.